اسی وجہ سے جیسے کئی مقامات پر خدا نے جو چیز کہی کہ ہم تمہارا جو خون اور گوشت ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماغہا ولیکن تقویٰ، کہ جو تقویٰ ہے وہ اس تک پہنچتا ہے لیکن یہ خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتے. اچھا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ عمل نہیں ہے، تقویٰ صفت ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صفت قبول ہو جائے اور موصوف پیچھے رہ جائے. اس کا امکان ہے کہ عمل قبول ہو جائے اور عامل پیچھے رہ جائے، اس کا امکان ہے، لیکن اس کا امکان نہیں ہے کہ صفت آگے چلی جائے اور موصوف پیچھے رہ جائے. اس لیے کہ صفت ہوتی ہی موصوف کے ساتھ، صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی. اور اسی بات کو مد نظر رکھے ہوئے عالم بھی اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ علم جس کے وجود کا حصہ بن چکا ہو. یعنی دو چیزیں کہ ایک انسان ایک بات جانتا ہے، ایک انفارمیشن رکھتا ہے، وہ باخبر ہے، عالم نہیں ہے. عالم اس وقت انسان ہوتا ہے کہ جب وہ چیز اس کا جز میں جا بن جاتی ہے. کہ اسی بات کو جو رامکمانی نے بھی کہا کہ انسان اس بات کی خبر رکھتا ہے کہ مردہ نقصان نہیں پہنچاتا لیکن عالم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے مردے کے ساتھ رات کو اکیلے میں سونا پسند نہیں کرتا. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی، عمل عامل سے جدا ہو سکتا ہے. تو جو چیز کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ تم اس چیز کو صفت کے طور پہ اپناؤ، کہ تمہارے وجود میں یہ چیز آ جائے گی تو خود بخود تم خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ. ورنہ اور اس قسم کی روایتیں موجود ہیں، بظاہر بہت ہی عجیب سی لگتی ہے بات کہ امام نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کسی بندے کے عمل کو قبول پسند کرتا ہے لیکن اس بندے کو ناپسند کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کسی بندے کے عمل کو ناپسند کرتا ہے لیکن بندے کو محبوب کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ جو بندہ اگر ناپسند ہے تو وہ رفتہ رفتہ خدا سے دوری اس کا مقدر ہوگی، اور وہ بندہ کہ جو خدا کو محبوب ہے اس کے لیے ایسے وسائل اور ذرائع اور اسباب فراہم ہو جائیں گے کہ وہ خدا سے قربت کی منزل پر چلا جائے. یعنی وہی مثال ہم بار بار دیتے ہیں کہ زہیر کی مثال، حور کی مثال، وہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے کہ کیونکہ ان کے اندر ان کی شخصیت میں وصف کیا تھا جو لائق پسندیدگی تھا خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت کا احترام. یعنی جو وصف تھا، عمل خراب تھا کہ اس فوج میں تھے، اس کے سالار بن کے چلے آ رہے تھے، عمل خراب تھا لیکن یہ وصف پہ حسن میں موجود تھا. ٹھیک ہے، یہ چیز سبب بن گئی کہ عین موقع پر آ کے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور اس طرف چلے گئے. اسی وجہ سے خدا نے جن چیزوں کی مطلب تعریف کی ہے، مثال کے طور پر مالدار ہونے کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ خدا کی نظر میں کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس لیے کہ مال یا دنیاوی عزت اور شہرت وصف میں نہیں، انسان نہیں ہوتا. یعنی انسان کا جوہر نہیں ہوتا. ایک انسان کل غریب تھا، آج مالدار ہوگی اور کل پر غریب ہو جائے گا، یہ وصف نہیں ہے صفت کا. لیکن تقویٰ صفت، تقویٰ کیا چیز ہے؟ انسان کی صفت. بہرحال تو امام یہ فرماتے ہیں کہ میں جب بندہ میرے لیے خالص ہو جاتا ہے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. یعنی بندے کے عمل کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ خود اسے، فیق بے لوہو، بس اللہ اسے قبول کر لیتا ہے بے کرم ہی، اپنے کرم کے ذریعے سے. اس بات کو بھی بہت ذہن میں رکھیے گا. اور پھر خدا نے فرمایا کہ میرے اولیاء، ان اولیاء تحت قبائی اورداری، کہ میرے اولیاء کیا ہیں؟ کہ یا وہ میرے قبے کے نیچے ہیں یا میری رضا کے نیچے ہیں. کہ میرے اولیاء کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی لمحے پر مجھ سے جدا نہیں ہوتے. اولیاء خدا جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ. ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر ہم آگے چلیں. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، لیس بینہ وبین خلقہ حجاب الا خلقہ، لیس بینہ وبین خلقہ، نہیں ہے اس کے درمیان اور مخلوقات کے درمیان حجاب، کوئی پردہ، الا خلقہ، مگر خلق خود. تو یہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے سوائے خود مخلوقات کے. فقد احتجب بغیر حجاب محجوب واستتر بغیر ستر مستور. تو خدا کی صفت کیا ہے کہ بغیر حجاب کی موجودگی کے محجوب ہے اور بغیر کسی ستر یا پردے کے مستور ہے. یہ جملہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کے اور مخلوقات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. یعنی مثال وہی جو میں نے مچھلی اور پانی کی دی تھی, کوئی پردہ ہے بیچ میں, لیکن پردہ کون سی چیز ہے؟ پردہ خود مخلوق کے عدم احساس ہے کہ جو اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پائے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ اور مخلوقات کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے سوائے خود مخلوقات کے, کہ جس لمحے مخلوق اپنے آپ کو چھوڑ کر اس کی طرف نظر کرنا شروع ہو جائے, یعنی اپنے میں کے احساس کو منقطع کر کے اس کے احساس کو اجاگر کر لے اپنے اندر, یہ حجابہ کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ہی جواب دیا تھا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا مجھے, یعنی جب تک تیرے اندر احساس ہے میں ہے میں نظر نہیں آؤں. کہ میرے اور تمہارے درمیان حجاب کیا چیز ہے؟ یہ احساس ہے میں جو تم اپنے اندر لے کے دوں گا, یہ حجاب. تو امام فرماتے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے سوائے خود اس کے. تو خدا محجوب ہے یعنی پردے میں ہے بغیر پردے کے, پردہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پردے میں, حجاب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حجاب میں. اور اسی وجہ سے جو یہ سفر ہے ہمارا, یہ سفر کیا ہے؟ احساس سے شروع ہوتا ہے اور شناخت پہ ختم ہو جاتا ہے. احساس سے شروع ہوتا ہے اور شناخت پہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس شناخت کو کوئی بھی انسان, کوئی بھی بندہ جتنی جلدی حاصل کر لے, یعنی کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام یا پیغمبران علیہ السلام, انہوں نے اس شناخت کو اپنی زندگی میں پا لیا تو وہ جگہ تک, اس مرحلے تک پہنچ گیا. میں تھوڑا سا باتوں کو سمیٹ دوں کیونکہ خدا نہ خواستہ گفتگو ایسا نہ ہو کہ ہمارے قابو سے یا ہمارے بس سے باہر ہو جائے, کہ ہمارے ظاہر جو محدودیات ہیں یعنی کہ ہمارے لمیٹیشنز ہیں سمجھنے کے حوالے سے بھی, غور کرنے کے حوالے سے بھی. تو میں تھوڑا سا گفتگو کو پھر ایک خلاصہ بیان کر دوں کہ جو بات ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انسان کے لیے جو زندگی ہے وہ زندگی کیا ہے, خدا سے تعلق یا خدا کی ولایت اس کا اصلی سبب ہے زندگی گزارنے کا اور اصلی ہدف. ولایت خدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ خدا کے نور کے سامنے بغیر حجاب حاضر ہوں, اور اس مقام تک ہر انسان کو پہنچنا ہے. اپنے اختیار سے بھی انسان اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے, لیکن اگر اپنے اختیار سے نہ بھی حاصل کرے تب بھی خدا کی مشیت ہے کہ ہر انسان وہاں تک پہنچے گا. جب انسان وہاں تک رسائی حاصل کرے گا اس مرحلے تک کہ نور خدا اس کے سامنے حجاب کے بغیر عیاں ہو جائے, تو انسان کی اپنی حالت اور اپنی کیفیت کی بنیاد پر اس کے انجام کا تعلق ہوگا. یعنی وہ انسان کہ جو خدا سے وابستہ, اس کی چیزوں کو ماننے والا, اس کے احکامات و فرامین کو قبول کرنے والا, تو جب وہ اس ہستی کو اپنے سامنے پائے گا کہ جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی گزاری, جیسے میں نے کہ وہ خود ہی اس کی تلاش میں تھا, کہ علی علیہ السلام کی وصیت کا جملہ آپ کو سناؤں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی افسوسناک مقام نہیں ہے اس طریقے سے شہید ہونا, بلکہ میری مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ جو ساری زندگی ایک کنویں کی تلاش میں چلتا ہو اور پھر صبح ہونے ہونے تک اچانک پیاسا جو ہے وہ کنویں کے کنارے پہنچ جائے. میری مثال اس شخص کی سی ہے, یعنی کہ ایک انسان جو خدا کے لیے سرگردہ رہا ہو, اور آپ سوچیں گے جس کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی وہ ہستی آپ کو ملتا ہے, تو کیا اس سے بڑھ کر خوشی اور مسرت کا کوئی مقام ہوگا؟ انسان کے لیے نہیں ہوگا. تو کچھ افراد ایسے ہوں گے, اور کچھ افراد اس کے اپوزٹ اینڈ پر ایسے ہوں گے کہ جو ساری زندگی اس سے بھاگتے رہے, گریزا رہے, ان کا دل ہمیشہ یہ چاہا کہ کبھی اس سے آمنا سامنا نہ ہو اور پھر اس طریقے سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان کا کیا حال ہوگا, وہ دوسرے اینڈ پر. تو اس مقام تک, اس لقاء اللہ کے مرحلے تک ہر انسان کو پہنچنا ہے, لیکن ہم جس حالت میں پہنچیں گے اس کے تحت ہمارے انجام کا تعلق ہے. یہ ایک بات. جی
جی, یہ جو آپ نے کہا کہ شہادت کے وقت میں اس کے
نہیں, ایسا نہیں ہوتا. انسان چاہے کسی بھی درجے کا ہو ان چیزوں کے ساتھ فرق پڑتا ہے کہ جیسے پیغمبر کے لیے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر پہلے یقین کے مرحلے میں نہیں تھے, بلکہ انسان کی نظروں کے سامنے یعنی کہ جتنا بھی وہی کہنا اور اننا کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک اس مادی زندگی میں موجود ہے تو وہ حجابات اور اس ظلمت کے اثرات اور دباؤ ہوتے ہیں, اور اس کا برطرف ہو جانا ایک اور فیسلٹی. جیسے خود انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ ہم لوگ تو شاید پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں سال تک اس دنیا کے اثرات سے آزاد نہ ہو پائے قبر میں جانے کے بعد. انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ تین یوم لگتے ہیں کہ اس دنیا کی جو آلودگی, جو پولیوشن ہے اس عالم میں ایسے اس قسم کے نفوس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, اس پولیوشن سے پاک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہونے بھی لگتا ہے. آپ وہی جو روز ایسے شمبا منگل کی دعا پڑھیں تو اس میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت, کہ میری آخرت کی اصلاح فرما اس لیے کہ فقن نہا دار و مقرری, کہ وہ میرے ٹھہرنے کا رہنے کا گھر ہے. وہ الیہا من مجاورت اللعام میں مفر دی, اور کمینوں کی مجاورت سے فرار کے ذریعہ ہے. یہ جو پست درجہ افراد ہیں جو مستقلاً اذیت دیتے رہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو, اس پولیوشن سے بھی چھٹکارا پانے کی, اور یہ ان کا بے انتہا کرم ہے کہ اس کے باوجود وہ ہم جیسوں کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کرتے ہیں ان درجات بلند پر فائز ہونے کے باوجود. تو وہ چیز ہے, یعنی کہ وہ چیز جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا بار بار, شخصیت اور حقیقت کا فرق وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے عنوان سے کر رہے ہوتے ہیں, شخصیت پر ان تمام چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے کہ جن مراحل سے شخصیت گزر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی وہ یہ کہ توحید وہ بنیادی معیار اور پیرامیٹر ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کے درجے کا تعین ہوتا ہے فہم اور معرفت توحید. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا اسی کو ترقی دینے کے لیے, چاہے وہ رسالت ہو چاہے امامت ہو چاہے نبوت ہو. اگر رسالت اور امامت اور نبوت کے ذریعے سے انسان توحید تک رسائی حاصل نہ کر سکے یا امام اس کو خدا تک نہ پہنچا سکے تو حقیقتاً پھر وہ امام ہی نہیں ہے. یہ ایسے امام کی پیروی سے پہلی فرصت میں باہر رہنا چاہیے کہ جو آپ کو حق اور حقیقت اور توحید تک نہ پہنچا سکے. تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں مہم یہ عرض کی کہ اگر انسان اپنے آپ کو صفات الہیہ سے متصف کرتا ہے, صفات سے انہیں نفس میں کوالٹیز کا پیدا ہونا اصل چیز ہے, صرف عمل یا کوئی اور ڈائریکشن لینا اس کی کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ صفت موصوف کے ہمراہ ہوتی ہے اور صفت اگر ترقی کرتی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ موصوف بھی ترقی یافتہ ہے. اور اسی چیز کو سورہ فاطر کی اس آیت میں خدا نے بیان کیا کہ الیہ یفعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ جو چیز خدا کی طرف بلند ہوتی ہے وہ کلمہ طیب ہے اور عمل صالح اس کلمہ طیب کو اٹھاتا ہے اوپر لے جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ صرف عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس عمل میں صالحیت نہ پائی جائے. عمل عمل صالح, اور عمل صالح بھی بذات خود بلند ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک عمل صالح کے اندر کلمہ طیب نہ پایا جائے. کلمہ طیب کیا ہے؟ انسان کی پاکیزہ صفات, انسان کی معرفت, یہ کلمہ طیب. یہ کلمہ طیب بلند کیسے ہوتا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے سے. یعنی مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو معرفت حاصل ہوئی اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. ٹھیک ہے, تو اب میرے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جو میری معرفت کو بلند کرے. عمل صالح چاہیے اس کو رفعت دینے کے لیے, اور لیکن عمل صالح بذات خود نہیں اوپر اٹھ سکتا جب تک اس میں کرنا تیار نہ ہو. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ایروپلین ہے, لیکن ایروپلین کے اندر پیسنجرز نہیں ہے تو خالی نہیں ہوئے گا, یا پائلٹ نہیں ہے تو جو اس کے اندر بیٹھا ہے وہ کلمہ طیب ہے جس کو لے کے اسے پرواز کرتا ہے. تو عمل صالح رفعت دیتا ہے کلمہ طیب. تو حقیقتاً جو چیز بلند ہوتی ہے وہ کلمہ طیب, انسان کے نفس کی پاکیزگی ہے, انسان کی معرفت کی بلندی ہے. تو ہمیں کس چیز کی دعا کرنا ہے خدا سے؟ کہ خدا مجھے قبول کر لے, یعنی کہ خدا میری نماز کو قبول کر لے, خدا میرے روزے کو قبول کر لے, بلکہ خدا مجھے قبول کر لے. اور جب خدا کسی انسان کو قبول کرتا ہے تو خدا کی قبولیت ایسی نہیں ہوتی کہ خدا انسان کو قبول کر لے گا اور اس کے اعمال کو چھوڑ دے گا, بلکہ خدا قبول کرے گا تو کلن ایک اینٹیٹی, ایک یونٹی کے طور پر قبول کرے گا. اب یہاں تک اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں, کوئی اگر سوالات ہیں یہاں پر تو آپ ضرور کر لیں. میں آخر میں تھوڑا سا جو تین گروہ ہیں خود مسلمین کے, ان کے حوالے سے میں بات کر کے اور پھر ختم کروں ان کے صفحات کے اعتبار سے. اگر کوئی سوال ہے یہاں پر تو آپ بیان کیجیے, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں میری زبان خود بار بار ڈر پڑاتی ہے. جی
جیسے کہتے ہیں کس چیز پہ مشاہدے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک نبی خدا ہے اور وہ جو ایک مٹیریل یا لمیٹیڈ ویو وہ تو نہیں ڈیمانڈ کر سکتے, تو وہ کس چیز کا مشاہدہ ہے؟
ربی ارنی انظر الیک, ربی ارنی, اے خدا مجھے دکھا, رویت کرا, ارنی رویت, مجھے رویت عطا کر, انظر کہ میں نظر کروں الیک تیری طرف. اور وہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ جیسے کوئی ایک عام آدمی کہہ کے میں خدا کو دیکھوں. انہیں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ ہم آپ سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے ان کے علم میں ہیں کہ ان آنکھوں سے خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر میں ضرور موجود ہوں, ارے نی, مجھے رویت کرا, انظر کہ میں نظر کروں الیک تیری طرف. خدا کی طرف سے جواب آیا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, یعنی جب تک تیرے اندر سے یہ میں اور تو کا فرق نہیں مٹے گا اس وقت تک میری رویت ممکن نہیں. اور اسی چیز کو کیا کہا گیا, فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غائب بھر جائے, فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یہاں سے نظر ہٹ کے جو پچھلا سرا ہے خالق اس پر آ جاتا ہے. میں علی علیہ السلام والی بات کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اور اس کے بعد خدا کو دیکھا, یعنی چیز پر نظر بعد میں گئی اور جو اس کی حقیقت تھی اس پر نظر پہلے گئی. یہ وہ چیز ہے. تو خدا نے حضرت موسیٰ کو یہ بات سکھائی, لن ترانی, جب تک یہ من و تو والی بات ہے میں نہیں نظر آ سکتا. ولا کرن در ال جبل, دوسرا ان کو چیز سکھے, ولا کرن در ال جبل, مگر اس پہاڑ کی طرف نظر کرو, فإن استقر مكانه فسوف ترانی, اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو بس ان قریب تم مجھے دیکھو, پھر اس کے بعد تم مجھے دیکھ سکو. اس کو عرفا نے, معنی نے کہا کہ یہ پہاڑ کیا تھا, یہ موسیٰ کی مے کا پہاڑ تھا. یعنی خدا نے اس بات کا احساس دلایا کہ دیکھو یہ جو میں ہے, جو یہ سے تمہاری زبان سے یہ کہلا رہی کہ میں تجھے دیکھوں, یہ میں رکاوٹ ہے, اس کی طرف نظر کرو. اور پھر جب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, تجلّا ربہ للجبل وجعلہ دکا, کہ رب کی تجلی پہاڑ پر ہوئی, اس کو ریزہ ریزہ کر دیا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے, فخر موسیٰ فعطا, موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. فلما افاق, جب ہوش میں ہے, قال انی تبت الیک وانا اول المؤمنین, یہاں اب میں اول مؤمن ہوں, اول مسلم، ان کو پھر سمجھ میں آ گئی،
یعنی
وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو میں ہے یہ ایک پہاڑ کے طریقے سے بیچ میں ہے، خدا نے تجلی کی، اس میں کو ریزہ ریزہ کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جب تک رہے گی بیچ میں تو وہی امام قول امام کے مطابق کہ میں ہر جگہ اور ہر طرف ہوں لیکن میں نظریہ ہوں. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان حجاب سوائے مخلوق کے اور کوئی نہیں ہے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہے ہی نہیں، خدا اور بندے کا تعلق موسٹ اوریجنل ریلیشن شپ ہے، موسٹ اوریجنل، کہ اس سے زیادہ اصلی اور بنیادی کوئی رشتہ اور رابطہ ہی نہیں ہے ہمارا کسی سے. ایون والدین کے ساتھ بھی رشتہ اس کے بعد آتا ہے. تو ہم اس اصلی ترین بنیادی ترین رشتے کو دیکھنے سے کیوں قاصر ہیں؟ اس میں کی وجہ سے. یہ میں بیچ سے نہیں رکھتی. اسی لیے جو شہادت ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی آپ شہادت کے اندر جو موجود حکمتیں وہ یہی ہیں کہ انسان اس کی محبت میں اپنی میں کو قربان کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں بالکل حجابات برداشت ہو جاتا ہے. جو انسان اس مرحلے سے گزر جاتا ہے اس کے سامنے فوراً وہ جتنے حجابات تھے جو میں کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے سب ایک دم فوراً ہٹ جاتا ہے. ایک واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حبیب نجار کا، کہ جب ان کا کبھی قوم سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آیت کہتی ہے قیلت قل الجنہ، یعنی ان کے شہید ہونے کا ذکر بھی نہیں ہے، بلا فصل ہے ان کی موت، ان کی شہادت اور جنت میں داخلہ بلا فصل ہے. تو شہادت کی یہ فوائد ہے کہ جب انسان اپنی میں کو اپنی جان کو خدا کے لیے قربان کر دیتا ہے تو یہ آپ کے اور میرے لیے حجابات کو برطرف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، مفید ترین نسخہ، بہترین راہ یہاں سے نکلنے کی. نہیں، وہ اس میں کو ہم اپنی میں سے کمپیئر نہ کریں تو بہتر ہے، یہ تھوڑا جو ہے نا یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیونکہ اسی چیز کے، بلکہ اگر آپ میں سے کسی نے رسالہ سیر و سلوک پڑھا ہو جس کا اردو ترجمہ بھی ہے علامہ طباطبائی کا، اس میں انہوں نے درجات بیان کیے ہیں اسلام کے، کہ ایک اسلام اصغر ہے، ایک اسلام اکبر ہے، ایک اسلام اعظم ہے، صرف اسلام، ایمان کے درجات اس کے علاوہ، کہ چاہے اسلام ہو یا ایمان ہو، اصغر اکبر اور اعظم اسی کے درجات. تو ہم تو اصغر کیا شاید اس سے بھی نیچے کسی مرحلے پر ہوں، ایون اسلام ابھی ایمان بھی نہیں، لیکن اسلام اعظم کے مرحلے پر جو لوگ ہوں گے ان کا مرحلہ بدتر ہوگا. اور حقیقتاً اس میں کو ختم کر دینا تو شاید آپ کی انگلیوں پہ دن لے ان لوگوں جو اس مرحلے سے آگے نکل گئے، کیونکہ یہ چیز خدا نے بھی بیان کیا کہ یہ چیز بہت آگے جا کے ہو پائے گی، یعنی کہ انسان آخرت کے مراحل تک پہنچے گا، اس سے بعد کے مراحل کو طے کرے گا، پھر کہیں جا کے یہ چیز ہو پائے گی. اس جگہ پر رہتے ہوئے، اس مادیت میں رہتے ہوئے یہ کام کر لینا ناممکن، تقریباً ناممکن. اس جگہ پر کہ جہاں پر اتنے حجاب آئے، غلیظ میں گرا ہوا انسان، اور اس میں اس مقام تک پہنچ جانا کہ خدا کے مشاہدے کو اس درجے پر حاصل کر لینا کہ اپنی ذات بیچ میں ہٹ جائے. پریکٹیکل بھی فہم توحید، جنہیں اپنے توحید کے فہم اور تعلق کو بہتر کیجیے اور اس سے مسلسل دعا کیجیے کہ مجھے قبول کر. ابھی جو دو تین باتیں میں نے کہیں یہ نسخہ بھی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ اس بات کی طلب اور تمنا کرنا کہ مجھے قبول کر لیں. اور یہ مرافع نے جو یہ بات کہی نا بے مثل جملہ ہے، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں کہ یہ نہ کہو خدا سے کہ میری نماز قبول کر لے، میرا روزہ قبول کر لے، بلکہ خدا سے یہ دعا کرو کہ مجھے قبول کر لے. کیونکہ خدا نے اگر تمہیں اپنا بنا لیا، خدا نے اگر تمہیں اس قابل سمجھ لیا کہ قبول کر لے، تو پھر آگے کے سارے مراحل کو خود طے کر دے گا، خود لے چلے گا. ورنہ ہم خالی عمل کے اس میں مرحلے میں پڑے رہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کبھی دو قدم آگے بڑھیں گے پھر پیچھے آ جائیں گے، کیونکہ ہماری ڈیپینڈنس عمل پر آ رہی ہے. عمل اچھا ہوگا ہم آگے چلے جائیں گے، عمل خراب ہوگا ہم پیچھے چلے جائیں گے. لیکن اگر انسان اپنی جو ڈیپینڈنس ہے وہ خدا سے، عمل سے ہٹا کے خدا پہ کر دے، تو اس صورت میں انسان کی زندگی خدا سے وابستہ ہو جائے گی اور پھر وہی بہترین مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے لے چلے. یہ ہی ایک طریقہ ہے جو ان مناظر تک پہنچنے کے لیے سمجھنا ہے. یہاں بیان فرماتے ہیں وہی تین گروہ، کہ وہ تین قسم کے جو گروہ ہیں وہ کیا ہیں. ان میں سے پہلا گروہ عام مسلمین کا ہے. ان کی حالت کیا ہے کہ دنیا اور اس کے تمام فریب دینے والے جلبوں کو یہ طالب ہیں اور اپنے دل کو اس سے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور صبح سے رات اور رات سے صبح اس حالت میں کر دیتے ہیں کہ کل کیا کماؤں، کیا خرید کروں، کیا فروخت کروں، کیا کھاؤں اور کس طریقے سے رہوں. جب ان کی صبح ہوتی ہے تو ان کی تمام ہمت اور تلاش اور جستجو صرف اس امر کے لیے ہوتی ہے کہ اپنے امور دنیاوی کو کس طریقے سے بہتر بنا سکیں. ایسا شخص جب اس پکارنے والے کی دعوت، اس کی ندا کو سنتا ہے کہ جو اسے خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہو، اور کبھی اسے مغفرت الہی کی اور رضوان خدا اور بہشت کی بشارت دیتا ہو، اور کبھی اس کو آتش جہنم سے کہ جس کا ایندھن خود انسان ہے اس سے ڈراتا ہو، تو اس کی کوتاہی ہمت، یعنی ایسا انسان جب ان ساری باتوں کو سنتا ہے تو اس کے ہمت کی کوتاہی اسے ان چیزوں میں، ان کلمات میں غور و فکر کرنے سے باز رکھتی ہے، اور وہ محدود رہتا ہے صرف اور صرف اپنے شکم کو سیراب کرنے تک. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے کانوں تک رہ جاتی ہیں کہ اس کی دنیا طلبی، اس کے دنیا کے امور کے پیچھے جانا ان معارف کے حوالے سے سب سے بڑی مزاحمت ہے. اسی وجہ سے جب وہ انسان سنتا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر ہے، خدا سمیع ہے، خدا علیم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان ساری باتوں کا سننا اسے کسی گناہ سے اور بے عملی سے باز نہیں رکھتا. ایک جملہ ذہن میں بھی ایک بات آئی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک جو دیندار بھی ہیں وہ کس قسم کے دیندار ہیں، کہ ہم اپنے دین کی بنیاد پر کوئی زندگی نہیں بسر کرتے. دین ہمارے صرف لفظی باتوں کا یا گفتگو کرنے کا یا اپنے دل کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہاں ہم دین کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس دین کا اثر میری اور آپ کی زندگی پر نہیں. یہ دین میری زندگی کو بناتا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیندار ہوتے ہوئے بھی اپنی دنیا میں ویسے ہی مادہ پرست ہوتے ہیں جیسے باقی تمام افراد مادہ پرست ہیں. اور جب ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ تو بہت دیندار تھے، تو ہم کہتے ہیں بھائی آئمہ نے بھی تو دنیا میں زندگی گزاری ہے، وہ جملے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہے اسلام ہے وہ دنیا کو بھی ترک کرنے کو نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے دنیا میں بھی رہو اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو، پھر وہ سارے دلائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ حقیقتاً میں خود کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ جملے عرض کر چکا ہوں کہ علماء اور افا یہ کہتے ہیں کہ دنیا صرف اور صرف چھوڑ دینے کے قابل ہے، اس میں قبول کرنے والی چیز صرف آیات الہیہ ہے. آیات دنیاوی آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ ہم نے بیان کیا کہ جو لڑائی و لہر و زینت و تفاخر و تکاثر، کہ اس میں جہاں بھی انوالومنٹ ہے وہ ایک مومن کے حوالے سے کہیں بھی جائز نہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ولی ہے اور ان کے اپنے بندوں کے تمام کاموں کے نگرانی کرنے والا ہے، تو عین اس حالت میں کہ جب یہ بندہ، یہ مسلمان اپنی زبان سے یہ جملے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرا ولی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی زیب و زینت اسے اپنی طرف کھینچتی بھی ہے، اور دنیا کے جو شیاطین ہیں ان سے وہ خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک، دونوں چیزیں. جیسے مطمئنی کی زندگی میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ بہترین مثال ایک ولی خدا کی کہ نہ دنیا کی زیب و زینت کی طرف سے کوئی اٹریکشن اور نہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شیطان کے کوئی خوف, چاہے بظاہر اس کے پاس کتنے ہی وسائل ہوں. تو یہاں اللہ تبارک اسی جملے کو بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ ایسا مسلمان اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرا ولی ہے اور اللہ میرے امور کا نگران ہے, اللہ کے سپورٹ میری زندگی ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا کی ذرہ بر کی طرف ملتفت بھی ہوتا ہے, یعنی وہ چیز اس کو ڈرائیو بھی کرتی ہے اور دنیا کے شیاطین اس کو خوفزدہ اور ہراساں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے رستے کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے خیالات اور اس کا ایمان اوہام یعنی وہم تک محدود ہیں. وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا کا ایک تخت ہے جس کا نام عرش ہے. یہ جملے والی ہیں کہ میں پڑھ دوں, میں اپنی طرف سے نہ رہ کر. اس کا ایمان یہ ہے کہ خدا کا ایک تخت ہے جس کا نام عرش ہے کہ وہاں سے وہ اپنی مخلوقات کے لیے احکامات صادر کرتا ہے اور اس کے کارگزاران ہیں, اس کے درباری ہیں کہ جن کا نام فرشتے ہیں, ملائک ہیں, اور وہ ملائک پورے آسمان و زمین اور کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں اور عرش سے جو احکامات صادر ہوتے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں. اور اس کا ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی مملکت ہیں, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا اس لیے خلق کی کہ یہاں پر ایک مدت معین تک مخلوق کو زندہ رہنے کے بعد ان کو مار ڈالے یا ختم کر دے, ایک عرصے تک ان کو مردہ رکھے اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کر دے, اور اس زندہ کرنے کے بعد پھر ان میں سے جو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان اچھے اعمال والوں کو بہشت میں, اور کون سی بہشت میں, وہ بہشت بھی بہشت مادی مادی لذتوں والی بہشت, یعنی اس دنیا میں نیکی والی زندگی گزارنے کا کمال مادی لذتوں والی بہشت کا حصول, اور اس دنیا میں خرابی کرنے کا انجام آگ اور سانپ اور بچھو یعنی ظاہری تکلیفوں والے جہنم میں چلا جانا. کہ اس قسم کے افراد کا ایمان یہ ہوتا ہے, یعنی وہ خدا کو ایک بادشاہ سمجھتے ہیں اور خدا کے جتنے ملائکہ ہیں ان کو اس کے ان سب کو اس کے درباری سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بادشاہ کو خوش کریں گے تو بادشاہ ہمیں ہماری آئندہ زندگی میں انعام و اکرام سے نوازے گا, اور اگر ہم بادشاہ کو ناراض کر دیں گے تو جس طریقے سے بادشاہ لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں, ان کو کوڑے لگاتے ہیں, یہ سلوک ہمارے ساتھ ہو. عام مطلب مسلمی اس درجے پر. دوسرے درجے پر وہ افراد ہیں کہ جو زاہد و عابد ہیں, لیکن ان میں اور پہلے درجے کے مسلمانوں میں فرق عمل کا ہے, علم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے, ہمیں زیادہ مثال کے طور پر نیکیاں انجام دینی چاہیے, لیکن یہ علم میں ترقی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو جنت ملے گی وہ اسی وجہ سے ملے گی کہ جب ہم دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو ترک کر دیں گے. یعنی ان کا جو صرف زاہد و عابد ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو ترک کرو تاکہ آخرت کی لذتوں کو حاصل کر سکو, اور دنیا کے جو عذاب ہیں یا دنیا میں خدا کی نافرمانیوں کو ترک کرو تاکہ آخرت میں خدا کے غضب سے محفوظ رہ سکے. تو ان میں اور پہلے درجے کے مسلمانوں میں فرق عمل کا ہے, علم کا نہیں. اور تیسرے درجے کے جو افراد ہیں انہیں کیا کہا گیا ہے کہ وہ عرفا ہیں اور خدا سے محبت کرنے والے افراد, یعنی ان کی حرکت, بلکہ جملہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں جذبہ شوق, اور اس جذبہ شوق کی وجہ سے لقاء اللہ کی مانند حرکت ہے, جذبہ شوق کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے. ان کی محبت کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف خدا. ہوا معکم اینما کنتم, وہ اللہ ہے کہ جو ہر جگہ تمہاری معیت میں ہے جہاں جہاں پر تم ہو. قلبه، اللہ ہر انسان اور اس کے قلب کے درمیان موجود ہے، ان کی عمل یا ان کی زندگی صرف اور صرف اس محبت کی وجہ سے گزرتی ہے. اگر وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ خود دنیا کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے محبوب نے ایک چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ اگر وہ حیات دنیاوی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم دنیا کی نعمتوں لذتوں کو ترک کریں گے تو ہمیں آخرت کی نعمتیں ملیں گی، بلکہ اس فہم کی بنیاد پر کہ جس ہستی کو میں نے اپنا مرکز محبت قرار دیا ہے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس نے اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا. تو جس کو اس نے قابل توجہ نہیں جانا، مجھے بھی چاہیے کہ اپنی توجہ وہاں سے ہٹا دے. اور آخرت کی زندگی کو جب انہوں نے پسند کیا تو اس وجہ سے پسند کیا کہ جو میرا محبوب ہے اس نے کہا کہ ان الدار الاخرت لہی الحیوان، کہ زندگی گزارنے کا رہنے کا مقام کیا ہے؟ دار آخرت. اس وجہ سے نہیں کہ آخرت کی نعمتیں. اور ایسے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ دنیا کی لذتوں میں خواہش مند ہوتے ہیں نہ آخرت کی لذتوں میں خواہش مند ہوتے ہیں، یعنی ان کا ہدف نہ لذت ہے دنیاوی ہے نہ لذت ہے اخروی ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف محبوب کی ملاقات کو ہی اپنی اصلی اور حتمی اور دائمی لذت تصور کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہوتا. تو اب آپ اس فرق کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ افراد، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہر عمل کیا، ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد سوچا آپ جنت میں فلاں چیز ہو گئی. کچھ لوگ وہ ہیں جو ان سے بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس طریقے سے بات نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں مستقلاً کچھ کرنا چاہیے، یعنی نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، روزے پابندی سے رکھنا چاہیے، یعنی عمل میں مضبوط. لیکن ان کا نظریہ بھی یہی کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں زیادہ لذتیں اٹھا لی، دنیا میں زیادہ ٹھنڈا شربت پی لیا، تو آخرت میں نہیں ملے گا شربت. یعنی اس قسم کی بھی سوچ ہے کہ دنیا کے اندر آپ مزیدار کھانا نہیں کھائیں. کیوں نہیں کھائیں؟ اس لیے کہ آخرت کے مزیدار کھانا ہو سکتا ہے. ائمہ نے اس چیز کو قابل مذمت قرار دیا ہے اس سوچ کو. یہ ایک فکر ہے کہ ہر لقمے پر حساب ہے. خود امام نے فرمایا خدا اس بات سے بہت بالاتر ہے کہ انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز دے اور اس کے بعد اسے اس کا حساب دے. کہ ایک کھانا اور پینا انسان کی، پہلے اسے انسان کی زندگی کی ضرورت قرار دے اور اس کے بعد اس سے کہے کہ اب تو میرے پاس آئے ہو، ایک لقمے کا حساب دو. تو راوی نے پوچھا کہ پھر وہ کون سا نعیم ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ سوال کیا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ ولایت ہے، اہل بیت ہے. جو نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خدا سوال کرے گا، وہ یہی جیسے دوسرے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ایک ایک لقمہ ایک ایک بوند. امام نے فرمایا خدا کو نعوذ باللہ اس درجے پر، اس معیار پہ سمجھتے. یعنی ہم عام طور سے ایک چیز یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک چیز کسی کو ہبا کر دیں، ایک کسی غریب فقیر کو کھانا کھلا دیں، آپ اس سے اس کا احسان لیتے ہیں، تو یہ کام خدا سے نہیں ہے. تو یہ نہیں مطلب، یہ درجات ہیں انسانوں کے کہ کچھ یہ سمجھتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں. اور اسی چیز کو علامہ طباطبائی بار بار بیان کرتے ہیں کہ جو انسانوں کا فرق ہے وہ ان کے فہم اور علم کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہوتا. کہ یہ جو فرق ہے عرش تا فرش، کہ جس میں آپ کو جگہ جگہ ہر درجے پر مختلف انسان نظر آئیں گے، یہ فرق کون سی چیز ڈال رہی ہے؟ ان کا عمل نہیں ڈال رہا ہے، ان کا فہم، ان کی معرفت اور ان کا علم یہ فرق پیدا کر رہا ہے. آخری ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد اساتذہ میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ معرفت نفس کی آپ اتنی بات کرتے ہیں اور اس کی اتنی اہمیت بیان کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ معرفت نفس وہ قریب ترین رستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. تو اللہ نے اس چیز کو اس شریعت میں کیوں کھل کر بیان نہیں کیا کہ جو ہمیں عطا کی گئی. اب یہ دیکھیں یہ ایک اس فہم کا سوال ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کا کام کیا ہے کہ ایک فریضے کا بوجھ گردن سے اتار دینا, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دینا اور جنت کی لذتوں کو ہم سے قریب کر دینا. شریعت کو ہم اسی جی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں, قوانین شریعت کی پابندی کر رہے ہیں, تو اور کیا سوچتے ہیں اس سے کہ ایک فریضہ یعنی کہ شریعت ہمارے لیے نہیں ہے, شریعت خدا کے لیے گویا کہ ہم نے اگر اس کی پابندی کی تو اللہ پر احسان کیا, ہم نے اگر حکم خدا کی پابندی کی تو خدا کو کوئی فائدہ پہنچا دیا. یہ ہم میں سے کتنے افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت جو ہمیں دی گئی ہے ہمارے لیے دی گئی ہے. یعنی استاد آپ کو درسگاہ میں جو کتاب پکڑاتا ہے وہ اپنے لیے پکڑاتا ہے یا آپ کے لیے رہتا ہے؟ جو لیکچرز کلاس میں دے رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اسے خود کو سیکھنا ہوتا ہے یا وہ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے؟ تو اسی طریقے سے خدا نے جو کچھ ہمیں عطا کیا آئمہ کی صورت میں, انبیاء کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, شریعت کی صورت میں, یہ کس کے لیے؟ یہ اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ لیکن ہم اس کی پابندی کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ گویا ہم نے خدا پر کوئی احسان کر دیا. یا اگر یہ بھی نہیں سمجھتے تو کم از کم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ایک فریضہ تھا جو ایک زنجیر کے طریقے سے بندھا ہوا تھا جس سے ہم وہ زنجیر سے آزاد ہو گئے, جان چھوٹی, نماز پڑھ لی, مغرب عشاء. یہ کیسے ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا, فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بیان کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ شریعت کے اندر وہ کون سا بیان اور کون سا مطلب ہے کہ جو اس ہدف کی جانب ہماری رہنمائی کرتا. یعنی شریعت میں وہ کون سی چیز ہے؟ کیا نماز اس بات کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کرتی کہ مقصود اصلی خدا ہے؟ کیا روزہ یا اس کے تمام ارکان ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ نہیں کرتے کہ معرفت خدا یا خدا تک پہنچنا ہی اصل ہدف ہے؟ یعنی یہ کس قسم کی معرفت ہے جو تم لے کے بیٹھے ہو کہ شریعت خدا اور بندے کے درمیان حائل ہے یا شریعت خدا کو بندے تک پہنچانے کے ذریعہ ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ شریعت کو بھی حجاب بنا لیا. شریعت بھی حجاب, دین بھی حجاب, نعوذ باللہ آئمہ کا ذکر بھی حجاب, کہ کوئی چیز ہمیں, ہم نے اس قابل نہیں چھوڑی کسی چیز کو اپنی جانب سے خرابیاں پیدا کر کے, اور اس قابل نہیں رہنے دیا کہ وہ اپنے اصل ہدف اور اصل مقصود کو ہمیں دینے کے قابل ہو جائے. یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو آن اینڈ آن جسے آپ جتنا چاہیں آگے بڑھائیں, لیکن میں پھر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا نے ہمارے لیے جو رستہ کھولا ہے وہ رستہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اختیار سے خدا تک پہنچے. ٹھیک ہے, اور اسی راہ کی جانب ہم میں سے ہر ایک کو دعوت دی گئی. لیکن کیونکہ جب ہر مخلوق پیدا ہوئی اس عالم مادیت کے اندر, تو کیونکہ بہت سارے موانے, حجابات, ظلمات ایسے ہیں کہ جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے وہ ہماری اصلی فطرت جو ہمیں خدا کی جانب متوجہ کرانے کا سبب اور وسیلہ ہے اس پر پردے پڑ جاتے ہیں, اس چیز کو, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا نے کتاب اور اپنے نمائندوں کو بھی ساتھ رکھا. یعنی صرف ہماری فطرت پر یہ ذمہ داری نہیں دی ہے, اگرچہ کہ فطرت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں وہاں تک پہنچا سکے. اب جو لوگ ان رستوں پر چلتے ہیں, یعنی کہ وہ جو خدا کو قبول کرتے ہیں, وہ جو اسلام کو قبول کرتے ہیں, وہ جو دین کو قبول کرتے ہیں, تو صرف دین کا قبول کر لینا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنا اصل ہدف حاصل ہو جائے گا, بلکہ ابتدا میں جیسا کہ خود قرآن کریم نے کہا کہ نفس نفس لوامہ کی نفس امارہ کی منزل پر ہوتا ہے. یعنی نفس کیونکہ مادیت کی غلاظت میں غرق ہوتا ہے اس لیے مسلسل برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اپنے آپ میں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, اور نفس کے اس حالت سے باہر اس کو کون سی چیز نکالتی ہے مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے. سورہ یوسف کے اندر یہ دو تین ایسے عجیب جملے ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ خود انسان کے لیے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب وہ اپنے نفس پر اعتماد کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب وہ بلایا اپنی جانب متوجہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ معاذ اللہ. معاذ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بلکہ معاذ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی پناہ کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز. دوسرا یہ جملہ کہ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں لیتا, یعنی کہ اگر انسان کا تکیہ اس کے نفس پر ہو تو کبھی کبھی اس بات کی امید نہیں ہو سکتی کہ وہ نفس نجات یافتہ ہو جائے گا خود اپنی بنیاد پر. وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو نجات یافتہ پاک قرار نہیں دیتا. کیوں؟ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کیونکہ یہ نفس مسلسل برائی کا حکم کرتا رہتا ہے. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي, اس کو استثناء اس بات سے نہیں کیا کہ میری کوشش مجھ میرے نفس کو بچا لیتی اس چیز سے, بلکہ استثناء کس بات کا کیا کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے. کہ اگر ہمیں دعا مانگنا, اگر ہمیں طلب ہے اس رستے پر چلنے کی, تو کس چیز کو مانگنا ہے کہ میرے رب کی رحمت میرے شامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا گواہ ہے کہ آج اگر ہم دو چار قدم بھی چلنے کے قابل ہوئے یا دو چار مقامات اور درجات کو حاصل کرنے کے قابل ہوئے, تو اس کا سبب میرا نفس کی کوئی کوشش اور کاوش ہے یا رب کی رحمت ہے. یہ سب کو ہم بہت آسانی سے بات کرنا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن بہتر سمجھ میں آنے لگا, اگر ہماری نماز کی کوالٹی بہتر ہو گئی, اگر ہماری ذات میں کچھ بہتری واقع ہو گئی, تو یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے یا یہ کہ میں نے کچھ اچھا کام کر دیا. اس بات کو ہم سب بخوبی اپنی زندگی میں احساس کر سکتے ہیں. تو جب انسان اس رستے پر آگے چلتا ہے تو پہلے عام طور سے افراد کہاں چلے جاتے ہیں, عمل پہ زور دینے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی ان کا مرکز جو ہے وہ عمل بن جاتا ہے, وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمل جتنا زیادہ کروں گا یا جتنا زیادہ عمل میں بہتری لاؤں گا اتنا ہی بہتر انسان بن جاؤں گا. لیکن جو حقیقی پیغام ہے وہ دوسرا ہے, وہ یہ ہے کہ تم اپنی ذات کی کوالٹی کو بہتر کرو یہاں تک کہ خدا تمہیں قبول کر لے. میسج یہ کہ تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے جاؤ. کس کے ذریعے سے؟ عمل بھی ہیلپ کرتا ہے لیکن صفات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری شخصیت بہتر سے بہتر ہو اور خدا تمہیں قبول کر لے. تو جب خدا کسی کو قبول کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ انباتا نباتا حسنا, باقاعدہ اس کو اگاتا ہے, پرورش دیتا ہے. جس طریقے سے ایک باغبان ایک بیج کو ایک پودے کو پرورش دے کے تناور درخت بناتا ہے, اسی طریقے سے خدا اس کو پروان چڑھاتا ہے. سورہ آل عمران میں آیت پڑھی ہے جناب مریم کے بارے سے, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, کہ اس کے رب نے اس کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد کیا کیا کہ اس کو نبات, ہم کہتے ہیں پودے کو اگانا, پودے کو شجر بنانا, یہ کام کیا. تو یہ رستہ ہے, اور یہ رستہ بربنائے محبت اگر انسان اس کو لے کر چلے. کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہمارے لیے ثواب یہ بن جائے